آپ یہ کریں تو آپ ہی پڑھ دیجیے گا پڑھ دیجیے گا ابھی آپ پڑھ کر لیں گے اس کے بعد.
آگے چلتے ہیں مسئلہ نمبر 60. جی 60 سے زیادہ اگر گائیاں ہوں تو اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ 60 سے زیادہ گائیاں. جی کسی اور کو موقع دی ہے جس نے نہیں کیا؟ آپ نے بھی کر دیا ہے. یہاں پر یہ سسٹر جی بہت خاموش ہے یہاں پر, آپ بتائیں. جی ہاں آپ بتائیں. ہر 30 کے اضافے پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے اس کی بات سے چلتے ہیں. جی ہاں میں یہ کہنا پوچھنا چاہتی تھی کہ یہاں پر گائے کی بچی کے بارے میں گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس میں طبیعت اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ اس کا روٹ ورڈ بتائیں. اور یہ کیا ہے؟ جی ہاں کون بتا؟ جی نہیں آپ سب نے بتا دیے جنہوں نے نہیں بتایا جو یہاں کچھ ہے. انور آپ بتائیں. جی اور یہ کیوں کہا گیا ہے؟ طبیعت جی آپ بتا دیں. چلو بابا این. اور یہ کیوں اس سے کون سا لفظ ملتا ہے ہمیں؟ جی کون سا؟ اتباع. اور کیوں یہ کیوں کہا گیا ہے بچے کے بارے میں کے بارے میں جلدی سے بتا دیں. اتنا ہے کہ آپ کتنے الرٹ ہوتے ہیں کلاس میں. جی ہاں نادیا جی کون بتائے گا؟ جی آپ بتا دیں. بالکل سبحان اللہ الحمدللہ. آگے چلتے ہیں اگلے. زکات کے مستحق کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ یہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے. یہاں سے بہت کوائٹ ہیں, بتانا آپ بتائیں ادھر کتنے قسم کے لوگ ہیں. آپ کے سامنے ہیں بالکل, آپ ان کو الرٹ رکھیں. جی آپ بتا دیں کتنے لوگ ہیں زکات کے مستحق. ایک نمبر چاہیے مجھے. جی ہاں ہاں بالکل نہیں. جی ہاں آج بالکل نمبر 88 جس سے 8 لوگ ہیں. ذرا الرٹ رہیں فوکس انشاءاللہ. اور عامرین یہ کون لوگ ہیں؟ جی یہاں آپ نے بتا دیا ہے, آپ بتا دیں آپ کے ساتھ. جی ہاں جی ورکرز زکات کرنے والے جنہیں ہم ورکرز کہتے ہیں. جی وہ لے سکتے ہیں خواہ وہ. جی ہاں وہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ نمبر 90 پہ چلتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ذرا اس کو غور سے سنیں. فقراء اور مساکین ان دونوں میں سے کون زیادہ مستحق ہے؟ دونوں میں سے جی آپ بتائیں. جی آپ کو پوچھ لیجیے پہلے. جی ہاں فقراء. اور جو مسکین ہے اس کا روٹ کو بتا دیں یہاں سے. جی بتائیں. نہیں بالکل. جی کون بتائے گا؟ جی ہاں رات طرف تین تھا نون. جی ہاں اور اس سے کون سا لفظ اور ہمیں ملتا ہے اس سے؟ مسکن. جی ہاں اس کا مطلب ہے مسکن کا. جی ہاں رکنا رک جانا ہے جانا. جی ہاں اس میں کون سی صورت والوں کا اظہار کیا گیا؟ جی ہاں جی ہاں نہیں کون سی صورت میں کون سی صورت کا یہاں پر اظہار کیا گیا استاد جی نے؟ میں اس لیے پوچھتی ہوں آپ سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کون سے پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں. سورہ الکہف. جی کن کا ذکر تھا اس میں؟ جی کشتی والوں کا. جی ہاں جی ہاں بالکل. اس پر چلتے ہیں مسئلہ نمبر 91 پر. کن لوگوں کے لیے زکات دینا مدد ان کی مدد کرنا چاہیے زکات کی مدد سے؟ جی ہاں دیکھیں ذرا مسئلہ نمبر 91 جی ہاں یہاں سے جی آپ بتا دیں جی مصیبت زدہ مقروض اور ضمانت بھرنے والے. ضمانت بھرنے والے بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا, آپ سمجھ گئے نا اس کو؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ.
خیر کل کے سبق پہ کسی کا کمنٹ ہے یہ پڑھ دیجیے.
یہ کل کے سبق کا ایک کسی کا چھوٹی سی شیئرنگ ہے. Turn to Allah before you are returned to Him. Some people are truly making this world Jannah. How will they know that the Jannah which Allah has prepared for them is everlasting? No nafs knows what Allah has prepared for him. Allah is the best of all planners. Before we move into a new house, we decorate it and make it beautiful with things we like before moving into it. Allah knows what we like and dislike and has already prepared a house in Jannah for us in Jannah for which we can never imagine or think of. Do we know what Allah likes and dislikes? Allah is waiting for us. Don't we want to meet with Allah? Subhanallah. Bahut pyari sharing hai.
شیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے تک میری آواز جا رہی ہے؟ چلیے ان شاء اللہ ہم تلاوت سنتے ہیں. میں کوشش کروں گی, ویسے تو آپ کو سنا سکتے ہیں دوسرا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس طرح کے موقع پہ جب انسان تھوڑا سا 19-20 کا ادھر ادھر ہو تو آواز کا فرق تو ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ زیادہ دل سے بات نکلے. تو میں کوشش کروں گی خود ہی کرنے کی, اگر کہیں آواز نے ساتھ چھوڑ دیا پھر انشاءاللہ ہم سیل الجنہ کا سنیں گے. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا لیسن آیت 1-20 ہے. پھر ہم آپ اس کی تلاوت پڑھے کریں. تلاوت سنتے وقت ذرا سوچیں کہ آپ اس میں کیا کچھ پائیں گے. ایسا کرے کہ اس کو پانی بوجھ کر کے شہر بنا دے, اسی پانی کو پتی گرا دے.
وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
خیر. دیکھ کتنے بجے دینا ہے. ایک دن الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کو شروع کریں گے. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے اس سورت کا خلاصہ جو اپنی جگہ بذات خود ایک پورا لیسن ہے, لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو صرف پوائنٹس دوں اور جو بھی اس سورت میں چیزیں آنے والی ہیں اس کو ان کی آیتوں کے ساتھ لے. ورنہ تقریباً ایک گھنٹہ لگتا ہے اس سورت کے انٹرو کو دیتے ہوئے, اور ہو بھی کیوں نہ, کیونکہ اس سورت کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے. اور دعا کرتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں واقعی اس چیز کی طلب اور تڑپ ہو کہ ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سیرت کو پڑھیں. اگر کسی کو قرآن اور سیرت کو اکٹھا پڑھنے کا شوق ہو تو سورۃ الاحزاب اس کی بہترین مثال ہے. نام سے لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والی کسی جنگ کا ذکر ہے, کیونکہ نام سے احزاب ہم معروف ہیں. کئی لفظ احزاب سے ہم جانتے ہیں کہ ایک جنگ کا نام ہے, اور کچھ لوگ اس کو ایک جنگی سورت سمجھیں گے, حالانکہ اس کے بالکل برعکس اس سورت میں یہ ٹھیک ہے کہ غزوہ خندق یعنی غزوہ الاحزاب کا ذکر موجود ہے, غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے. لیکن اصل میں یہ سورت جو ہے کسی بھی معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے رسم و رواج اور وہ طور طریقے جو نسل در نسل سے باپ دادا کے نام پر عقل کو استعمال کیے بغیر لوگ اختیار کیے ہوتے, پھر اللہ تعالیٰ جب ان میں سے کسی رسم کو توڑنے کا حکم دیتا ہے تو جو طوفان اٹھتا ہے اس کے ساتھ کیسے جنگ کی جائے, یہ ہے اس پوری سورت کا خلاصہ. اگر صرف سورت کے نام دیکھتے ہیں تو حقیقت ہے کہ سورت کا نام جو ہے سورت کی آیتوں میں سے ہی ہے. آیت نمبر 20 میں ہم پڑھیں گے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ گروہ چلے گئے حالانکہ وہ نہیں گئے. تو یہ لفظ الاحزاب اس میں زبان نزول دیکھ لیجئے تو یہ سورت غزوہ الاحزاب شوال 5 ہجری میں نازل ہوئی. تین بڑی چیزیں اس سورت میں ہم پڑھیں گے. نمبر ایک غزوہ الاحزاب شوال 5 ہجری میں, دوسرا غزوہ بنو قریظہ ذیقعد 5 ہجری میں, اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی سے نکاح جو اسی سال ذیقعد میں ہوا. سارے واقعات اسی کے اندر گھومتے ہیں. لیکن جو جس مضمون سے سورت شروع ہوتی ہے اگر اس کو دیکھیں تو سورت الاحزاب کیا ہے؟ ایک ایسی سورت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس میں حق اور باطل کی کشمکش اپنے عروج پر ہے. سیاہ تاریخ رات سے ابھرتی ہوئی روشنی سراج منیر کی سی ہے. اس صورت ظاہری معاشرے میں پھیلے ہوئے رسم و رواج اور ان کے آثار کو مٹانے کی کوششیں نظر آئیں گی, اور ان رسوم و رواج کو جو معاشروں کی جڑوں کے اندر اتر چکے ہوتے ہیں ان کو کھیڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہم سب بھی جانتے ہیں. لوگوں کو آپ نماز پڑھنے کا حکم دیں, لوگ خوشی سے اٹھتے ہیں. آپ لوگوں سے کہیں کہ سود نہ لیں, وہ کہتے ہیں واقعی صحیح کہتے ہیں. لیکن جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ شادی سنت کے مطابق کریں تو اس میں بہت بہت فتنے اٹھتے ہیں. کسی بھی معاشرے میں جو دین عام طور پہ پھیلا ہوتا ہے نا, وہ باپ دادا کے نام پر رواجی دین ہوتا ہے. اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کام کو کسی دوسرے پہ نہیں چھوڑا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نشانہ بنایا گیا اور ایسی ایسی رسمیں ٹوٹی کہ جس کا کوئی حساب نہیں. اسی طرح اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ عورت کو کیا مقام ملتا ہے. ازواج مطہرات کے توسط سے ایک عام عورت کے مقام کو بلند کیا گیا. مثالی گھرانے کی خواتین کیسی ہوتی ہیں, اور آج بھی عورت کو آئیڈیل وومن بنانے کی کیا تدبیر ہے, اس صورت میں انشاءاللہ ہمیں ملے گا. کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیکج ہے مثالی گھرانے کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہی دین آئے, ہماری نسلوں میں جو رہے, تو اس کے لیے ہمیں اس صورت سے مدد لینی پڑے گی. سب سے قیمتی گھرانہ ہمارے سامنے یہاں رول ماڈل کے طور پر ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جہاں 23 سال تک وحی الہی کی بارش برستی رہی. یہ وہ گھر ہے کہ جس میں 23 سالوں تک اللہ کے قرآن کی وحی برستی رہی. گھر کوئی بہت فینسی نہیں تھے, لیکن وہاں سے جو روشنی پھوٹی آج تک اس کے اثرات ہمیں دکھتی ہیں. پھر اسی طرح اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کا ذکر ہے. ملئے اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کس طرح درود بھیجتے ہیں, فرشتوں کی طرف سے درجات کی بلندی کی دعائیں کیسے کی جاتی ہیں, ادھر اس کا ذکر ملے گا. پھر اسی طرح سورۃ الاحزاب میں امانت کا ذکر بھی ہے. یہ سورۃ امانت ہے, صدیوں کا سفر طے کر کے ہمارے پاس آئی ہے. تو اس سورت کو پڑھنے کے لیے اگر ہم اس وقت تیار ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مدنی سورت ہے. ابھی بہت ساری مکی صورتیں پڑھ کے آئے ہیں. میں اپنے دل سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ تو بہت ہی ریلیکس ہو گئے ہیں. سورت نور کے بعد اب یہ پہلی سورت آ رہی ہے. مکی صورتیں دل دماغ حاضر کیے وغیرہ بھی سن لیں تو سمجھ آتی ہیں, لیکن مدنی صورتوں میں دل دماغ عقل جوارے آنکھوں کان سب کو رکھ کر دل کی دھڑکنوں سے سمینا وات آنا کا کام لینا ہوتا ہے. ایک اور بات کہہ دوں کہ شاید یہ آخری مہر ہوگی میرے اور آپ کے اوپر کہ جو ہمیں بہت سے اپنے اعمال کو بدلنے کی دعوت دے گی ڈائریکٹلی. انڈائریکٹلی تو قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے, لیکن اس صورت میں خاص طور پہ خواتین کو ایک بار پھر خاتون بننا اور عورت بننا سکھایا جاتا ہے. 73 آیتیں 9 رکوع ہیں. دیکھنے میں چھوٹی صورت ہے لیکن مزاج بہت بڑا. اس پوری صورت کے اگر مضامین کو موضوعات کے اعتبار سے اگر بانٹوں, چند آیتوں کے نمبر نوٹ کراتی ہوں, 7 مختلف موضوع ہم پڑھیں گے اس صورت میں, جس میں انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلامی نظر حیات کی روشنی میں ایک اسلامی معاشرے کو کیسے منظم کیا جائے, آرگنائز کیسا کیا جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت نور کی طرح یہ سورت بھی ہمیں معاشرتی زندگی کی اصلاح سکھاتی ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لائف میں اچھی سے اچھی کی جا سکتی ہے. پہلا موضوع جو سورت کا ہم دیکھیں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ کا ارادہ, اس کی ہدایات کی پیروی کی دعوت, اس سے ڈرنا, اس پر توکل اور اس کی وحی کی اتباع. صرف آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے جس میں یہ ٹاپک ہے. پوری صورت میں بکھرا ہوا ہے لیکن میں آیتوں کے صرف نمبر بولوں گی. بعد میں انشاءاللہ اسی کی تفصیل میں آپ یہ باتیں سنیں گے. پہلی آیت نمبر 1 ہی ہے جس میں ہمیں تقویٰ سکھایا جا رہا ہے. دوسری آیت نمبر 2 ہے جس کے اندر وحی کی اتباع سکھائی جا رہی ہے. تیسرا توکل ہے آیت نمبر 3 میں. پھر دوسری چیز اس صورت میں اجتماعی رسوم کی اصلاحات ہیں آیت نمبر 4 میں. منہ بولے بیٹوں کو وراثت نہیں ملے گی. یعنی آج کا ہمارا بہت بنیادی ٹاپک جو اس سبق ہے نا وہ اڈاپشن ہے, کہ کیا مسلمان کسی دوسرے کا بچہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کریں گے تو کیسے کریں گے اور کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. آیت نمبر 4 میں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین کا جو لقب ملا وہ آج اس صورت میں ہے. آیت نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر دوستوں کی نسبت رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے. آیت نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 36 میں, آیت نمبر 36 میں یہ سیکھیں گے کہ جب اللہ کسی کام کا حکم دے دے تو کسی کا نام لے کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے, کہ شوہر نہیں چاہتے تو بچے نہیں پسند کرتے یا کوئی اور. اسی طرح سے ایک اور اسی میں ہمیں بات پتہ چلے گی, کسی انسان کے دھڑ میں دو دل نہیں ہوتے. اسی طرح کسی انسان کی زندگی دو رخی نہیں چل سکتی. آیت نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے. یہ سارا حصہ جو بتایا نا یہ تو اللہ تعالیٰ سے ریلیونٹ تھا. دوسرا حصہ جو نا یہ غزوہ الاحزاب اور غزوہ بنو قریظہ ان کا ذکر ہے آیت نمبر 9 میں, کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آندھی اور لشکروں کو بھیج کر دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی. کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں نا سورت الانفال میں بکرا میں کہ فرشتے بھیجے گئے تھے بدر اور احد میں. بدر اور احد میں مدد فرشتوں کے ذریعے کی گئی تھی, غزوہ خندق میں مدد ہواؤں کو بھیج کے کی گئی تھی. اور اللہ نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ سب اللہ کے لشکر ہیں, تم کیا کہو, اللہ جس کو بلائے گا وہ اس کے حکم پہ لبیک کہے گا. آیت نمبر 10 میں بھی ہمیں اسی کا ذکر ہے. پھر اسی طرح آیت نمبر 12 میں منافقوں کے حالات کی تصویر کشی ہے, کیونکہ جنگوں کے ذکر کے ساتھ ہی منافق بھی کھل کے آتے ہیں. آیت نمبر 13 میں بھی یہی ہے. اور آیت نمبر 16 میں افواہ سازی اور افواہیں پھیلانے والے, یعنی جو حوصلے توڑنے والی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے دین سے پیچھے ہٹ جائیں, اس کا تذکرہ ہم دیکھیں گے. اور اسی طرح سے آیت نمبر 17 میں بھی, کہ جب اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے تو کوئی تمہیں روک نہیں سکتا. پھر اسی طرح آیت نمبر 18 میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ دین کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. آیت نمبر 19 تو بہت ہی زبردست ہے. منافق کی ایسے لگتا ہے کہ ایک تصویر کھینچ کے اسکرین پہ ڈال دی گئی, کہ دل میں بخل, آنکھوں میں خوف, دیدے گھماتے, اللہ کا حکم سامنے, خوف دور ہو جائے تو فائدوں کے حریص بن کر تیز چلتی ہوئی زبانوں کے ساتھ آپ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں. جیسے لوگوں کا انجام کیا, اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. پھر آیت نمبر 21 میں غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا گیا. آیت نمبر 22 میں بتایا گیا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے ان کو کیسے پورا کرتا ہے. بڑی سے بڑی مشکل بھی دین کے راستے میں آ جائے تو وہ اللہ کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں. اور آیت 25 میں بھی یہی بات ہے. یہ تو دو حصے, پہلا کیا دیکھا ہم نے اللہ کی ذات سے تعلق, دوسرا دیکھا خندق اور بنو قریظہ کا تذکرہ. تیسرا حصہ جو شروع ہوتا ہے اس میں اللہ کے نبی کے گھرانے کی بات ہے, مثالی گھرانہ, ہوم سویٹ ہوم. آیت نمبر 28 میں ازواج مطہرات کے ساتھ جو اللہ کے نبی کا ایک معاملہ پیش آیا تھا اس کا ذکر ہے, آپ نے ایلا کر لیا تھا اپنی بیویوں سے. پھر آیت 29 میں ان کو چوائس دے دی گئی کہ مجھے چھوڑ کر دنیا کی دولت لے لو تو میں دینے کو تیار ہوں. آیت نمبر 31 جو 22 پارے کی پہلی آیت ہوگی, یہ ازواج مطہرات کی دوہری ذمہ داری کا ذکر ہے ہم سب کے لیے بھی, کہ جب اللہ ہمیں قرآن کی دولت دے رہا ہے تو دن بدن ہم پر ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے. پھر اسی طرح مثالی گھرانے کے توسط سے عورت اور مرد کی حدیں مقرر کی جاتی ہیں آیت نمبر 32 میں کہ ضرورت پڑنے پہ عورت بات کرے تو کس طرح کرے، اور عورت اور مرد کے آپس میں تعلق کا طریقہ کیا ہے، اور پھر آیت نمبر 33 میں عورتوں کو ان کا خوبصورت مقام گھر پیارا گھر بتا دیا، لیکن ضرورت پہ باہر نکلو تو پھر جاہلیت کی طرح بناؤ سے گھار نہ کرو، اور نماز زکات اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فکر کرو. پھر اسی طرح 34 سے آپ کو ایک دلیل ملے گی 34 سے کہ عورتیں بھی پڑھنے بڑھانے کا کام کر سکتی ہیں اور کرنا فرض ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، تو آپ بتا دیجئے گا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 میں لکھا ہے. پھر اسی طرح 35 میں ریئل ایکویلٹی برابری، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اس کا ذکر ہم پڑھیں گے کس کس میدان میں عورت اور مرد برابر ہیں، اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد سورت کا چوتھا حصہ جو ہے یہ رسم و رواج کے مٹانے کی طرف ہے، اور اسی میں ختم نبوت کا بھی ہے. اس سورت کا ایک بنیادی جس کا آپ کا ٹاپک ختم نبوت بھی ہے. آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی کہ چاہے رسول کی پھوپھی زاد بہن ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ ان کے لیے کوئی فیصلہ کر چکا تو ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. پھر اسی طرح سے آیت 37 سے ایڈاپشن اور متبنا، یعنی منہ بولے بیٹے کے بارے میں اور اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کے قانون کو منسوخ جو کیا گیا، اس کا ذکر ہم پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے پانچواں حصہ جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں، سراج منیر آیت 45، بشیرم و نذیرم وداعیًا الی اللہ باذنہ و سراج منیرا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بھی، اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا اس میں انشاءاللہ. اور پھر آیت 53 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے ہیں. آیت نمبر 56 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر آیت اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے نا. پھر اسی طرح آیت نمبر 57 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایزا دینے والوں پر لعنت اور عذاب کا ذکر ہے. چھٹا حصہ جو سورت ہے وہ حجاب کے احکامات پر مبنی ہے. آیت 53 میں بتایا گیا کہ اگر ضرورت ہے عورتوں سے کچھ بات کرنی پڑے تو حجاب کے پیچھے سے کرو، یعنی بیچ میں آڑ ہونی چاہیے پردے کی. پھر آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایک عورت کے محرم کون ہے. تیسرا مقام ہے جہاں ہم یہ پڑھیں گے، سورہ نساء پھر سورت نور، اور اب یہاں بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک عورت کن مردوں کے سامنے اپنے آپ کو کھول سکتی ہے. پھر بھی لوگوں کو یہ بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ واقعی عورت کا پردہ ہے کہ نہیں. پھر آیت 58 میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ ایمان والی عورتوں پر باتیں کی زبان میں کہہ لیں کہ ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں تو پھر وہ کس گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور ساتواں حصہ پھر قیامت اور امانت کا، آیت 63 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور 65-4 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ مزید جھلکیاں دکھائیں، اور آخری آیتوں میں پھر امانت کا ذکر ہے آیت 72 میں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس پوری صورت کا حق ادا کر سکیں، اس لیے کہ حقیقت ہے کہ وہ محاورہ بھی یہ چھوٹا لگ رہا ہے کہ دریا کو گزر میں بند کرنا. اب میں کوشش کروں گی کہ آپ کو اس طرح سے پڑھاؤں کہ یہ تینوں بنیادی ٹاپک اس صورت کے ہمارے اس میں کلیئر ہو جائے، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، اور حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح، اور اس کی برکت سے جو مسلمانوں کو احکامات نہ ملے وہ کون سے تھے. آئیے اب ہم آیتوں کو ساتھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کو شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاحزاب، ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی کہ وہ بھی لے لیں، کیونکہ ہر سورت سے پہلے ہم کرتے ہیں، ہم جو سورتوں کا دوسری سورتوں کے ساتھ ربط دیکھتے ہیں. پچھلی سورت کون سی تھی؟ سورۃ سجدہ. اس کی آخری آیت تو کیا تھا؟ کیا پیغام ہے سورۃ سجدہ کے آخر میں؟ جی مجھے لگ رہا ہے میرے کان بھی بہت ساری آوازیں دے رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فاعرض عنہم وانتظر انہم, آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور یہ بھی انتظار کریں ہم بھی کریں. یعنی سورۃ سجدہ کی آخری آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے پھر اب آپ کی حجت پوری ہوئی ان کو چھوڑ دیں. سورۃ الاحزاب کے شروع میں ہم دیکھیں گے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے. تو دونوں میں آپ کو رب دکھ رہا ہے کہ پریشر میں مت آئیں, چاہے وہ پیئر پریشر ہو, چاہے فیملی پریشر ہو, چاہے رسم و رواج کا پریشر ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورۃ الاحزاب اور سورۃ نور کا جوڑ ہے, ہم نے پیچھے بات کی تھی سورۃ نور پڑھتے ہوئے بھی, دونوں مدنی سورتیں ہیں. ترتیب میں بھی دونوں کو دیکھیں نصب کے اعتبار سے تو ایک مناسبت کیا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے گروپ کی آخری واحد مدنی سورت ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ سورۃ نور سے پہلے بہت ساری مکی سورتیں آئی تھیں اور اس گروپ کا اختتام سورۃ نور پہ ہو, اسی طرح بہت ساری مکی سورتوں کے بعد اب ہم یہاں پڑھ, ٹھیک ہے. سورہ یونس سے مومنون تک مکی سورتیں تھیں, پھر سورت نور آئی, تو یہاں سورہ فرقان سے سجدہ. کتنی مکی سورتیں پڑھی ہیں ہم نے, آپ کو یاد ہے؟ آٹھ مکی سورتیں پڑھی ہیں اور اب سورت الاحزاب آ رہی ہے. سورت نور پہلے نازل ہوئی تھی کہ احزاب؟ جی, وہاں آپ کو بتایا تھا کہ ترتیب میں سورت نور پہلے ہے, لیکن سورت نور 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی غزوہ الاحزاب کے ایک سال بعد, جبکہ سورۃ الاحزاب اس سے ایک سال پہلے نازل تھی. اسی لیے کچھ احکامات سنتے وقت آپ کو فیل ہوگا کہ اچھا پہلے تو بات کچھ اور تھی تو اب کچھ اور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ترتیب میں بہت بڑی حکمتیں ہیں. سورۃ نور میں خلافت کے قیام کی خوشخبری تھی, یاد ہے آپ کو آیت سورۃ نور کے آیت 35 میں کیا تھا کہ اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ وہ خلافت ملے گی. اس سورت سورۃ الاحزاب کے آیت 35 میں بھی ہم دیکھیں گے اسی غلبے کی بات ہے. بلکہ اگر ساری باتوں کو پیک اپ پیچ کر دوں یا ساری باتوں کو جمع کر دوں نا, تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے مدینہ میں آنے کے بعد غزوہ خندق سے مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو گیا تھا. یہ جہاں وہ آیتیں آئیں گی نا وہاں میں کچھ باتیں لکھاؤں گی, پھر انجوائے کریں گے. مجھے پتا ہے کہ ٹو مینی انفارمیشن ہیں, لیکن اگر میں نے نہ دی تو میں خوش نہیں ہوں گی, اور دے رہی ہوں تو آپ نہ خوش ہیں. تو خوش ہو جائیں, ہم سورت شروع کرتے ہیں. بعض لوگ شروع میں جو انٹرو کہتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں, مجھے کچھ نہیں لکھتے, وہ سوچتے ہیں یہ ایسی ابھی باتیں کر رہی ہیں, ابھی قرآن پڑھیں گی تو پھر ہم دیکھیں گے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں پڑھے بغیر ہم کبھی بھی سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن کا مزاج. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ سیرت کو پڑھے بغیر یا جو ان صورتوں کا ربط اس کے بغیر تفسیر کراتے ہیں, اسٹوڈینٹس کس طرح کیا سمجھ کے جاتے ہوں گے, صرف اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں, کن حالات میں اتری وہ نہیں پتا چلتا. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا. اب ہم لیں گے سورت کو براہ راست لفظوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی, اتق اللہ, اللہ سے ڈریے, اور یہ پہلا بات لکھ لیجئے ڈوز, پھر دوسرا کیا کہا, ولا تطیع الکافرین, اور مت کہنا مانیے کافروں کا, اور کن کا, والمنافقین, اور منافقوں کا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت ہے. ذرا آپ اس عقائد کی ترتیب پر غور کیجئے تو دل شکر کے جذبے سے بھر جائے گا. بغیر کسی تمہید کے سورت شروع ہوتی ہے, بغیر حروف مقطعات کے, قرآن کے ذکر کے, اللہ کی صفت کے, اور اس ایک سور آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں ہے. چلے ڈوز کو ڈو کر لے, حکم کے اتق اللہ, اور یہ ایسا حکم ہے جس میں بہت سارے احکامات کو دی جاتے ہیں. اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا جیسا کہ غیروں کا خیال ہے, تو کیا اللہ کے نبی خود کو یہ کہتے, او محمد اللہ سے ڈرو, اور دوسری بات ڈونٹس لا تطیع الکافرین والمنافقین. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے, تو ایسا ہر کس نہیں ہے. دیکھیے پھر ہم نے بات کی تھی سورہ فاتحہ پہ کہ اہدنا الصراط المستقیم, پہلا سیدھا راستہ دکھا. یہ میں اور آپ تو مانگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگتے تھے؟ یاد ہے آپ کو وہ سوال اٹھایا تھا. کوئی کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ تمہارا اپنا نبی ہی صراط مستقیم تو نہیں تھا تبھی تو مانگ رہا تھا. لیکن انسان وہی چیز مانگتا نا جو نہیں ہوتی. تو وہاں آپ کو جواب بتایا گیا تھا کہ ہدایت کے چار درجے ہوتے ہیں. پہلے راستہ پتا نہیں ہے تو بتا دے, بتایا ہوا ہے تو آپ چلا دے, چل رہے ہیں تو استقامت دے, اور استقامت ہے تو مرتے دم تک رکھنا توفیق ارشاد تک. تو نبی جب کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم تو آخری درجہ تھا کہ اللہ ہدایت پتا ہے کیا ہے, چل بھی رہے ہیں, استقامت بھی ہے, اب مرتے دم تک اسی پہ رکھنا. میں اور آپ آج جب کہتے اہدنا الصراط المستقیم تو ہو سکتا ہے ہم میں سے پہلے درجے پہ ہوں, ابھی اللہ کا دین سیکھا ہی نہیں سکھا دے. اب الحمدللہ 20-21 بارے پڑھ لیے تو اب کیا کہتے ہیں, اللہ رستہ تو پتہ چل گیا الحمدللہ, اب چلا دے. اور ہم میں سے بہت سارے عمل میں چل بھی پڑے ہوں گے الحمدللہ, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اب اسی پہ استقامت دینا. اور کچھ جو استقامت کے درجے پہ بھی ماشاءاللہ فائز ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب مرتے دم تک ہماری زندگی اس کتاب کے سیرے. فرق ہے نا. اسی طرح یہاں یا ایھا النبی یتقی اللہ کہہ کر جو تقوی کا حکم ہے, تو اگر ہم اس لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانیں درجے ہوتے ہیں. اور تقوی کا آخری درجہ کا نقطرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے. گویا کہ یہاں معنی کیا ہوگا کہ نبی جس طرح آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اسی طرح سے ڈرتے رہیے, چھوڑ نہ دیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت آگے پہنچ گئے اور اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی ہر لمحے اس بات کی فکر کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایسے احکامات جس میں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے, اس میں کہا نبی کو جاتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے. تو ساری بنی ٹھیک ہے, ہمارا اس میں عمل تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. ہمارا اتنا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے. اور یہ جملہ ایک دفعہ کسی بدوی نے اللہ کے نبی کو کہہ دیا تھا کہ محمد ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو, تو آپ اتنا زیادہ اس پہ رنجیدہ ہوئے آپ نے کہا اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا. روایات ایسی ملتی ہیں کہ میں اللہ سے ڈرنے میں سب سے آگے ہوں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے ایک موقع پہ کہہ دیا کہ اے عمر اللہ سے ڈر, تو ایسی خشیت تاری ہوئی حضرت عمر کے اوپر کہ اپنا گال زمین پہ چپکا دیا اور رونے لگے, کہنے لگے تم نے مجھے بہت بڑی ہستی کا ڈر دیا. جب کوئی ہمیں کہتا ہے اللہ سے ڈرو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے تم ڈرو. میں نہیں ڈرتی, میں بہت ڈرتی ہوں. تمہیں کیا پتا میں اندر سے اللہ سے کتنی ڈرتی ہوں, یہ الگ بات ہے کہ میری زندگی میں اس کی جھلک نظر نہیں آتی. تو یاد رکھیے حقیقی ڈر عمل کا شوق پیدا کرتا ہے. جب سچا ڈر ہوتا ہے اللہ کا تو انسان حقیقت میں اللہ سے کانپ کانپ جاتا ہے. تو اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. لیکن یہاں جو اگلی بات ہے یہ بڑی قابل غور ہے کہ ولا تطیل کافرین والمنافقین, کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کافروں اور منافقوں کے کہنے پہ بتوں کی پوجا شروع کر رہے تھے؟ کون سی بات تھی ادھر؟ یہاں بڑے قابل غور نقطہ, اس کو غور سے سمجھیے گا. ظاہری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے بت تو نہیں پوج رہے تھے, نہ ان کی طرح مندروں میں گھنٹیاں بجا رہے تھے, نہ ان کی بات تھی. یہاں ان کی اطاعت سے مداد علی زندگی کی اطاعت ہے, کیونکہ اب آگے ایک حکم بڑا سخت آنے والا تھا جس کے بارے میں بشری تقاضے کے اللہ کے بشری تقاضے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ اگر میں نے زینب سے نکاح کر لیا تو لوگ تو مجھے بڑی باتیں کریں گے کہ دیکھو دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اتق اللہ سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خوشی کا خیال نہ رکھو. حقیقت میں یہ آیتیں جو ہیں یہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا جو حکم تھا اس کے تناظر میں جو آگے بھی آنے والا ہے, لیکن یہاں تمہید بنا کے بتا دیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے بدنامی کا خطرہ مول لینا پڑے تو لیں, اپنی عزت پر دشمن کے حملوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا پڑے تو کریے. کیونکہ اللہ کی ذات نے یہ معاملہ بتا دیا کہ یہ ہوگا. رشتوں کے معاملے میں لوگوں کی باتوں سے ڈر کر انسان غلط فیصلے کر لے تو اللہ بھی ناراض تو لوگ بھی کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے. تو لہٰذا بدنامی کے خوف سے نہ ڈریں اور اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ آپ سے کیا کہیں گے کیسے ہوگا, بلکہ کیا جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کی حالت پتہ ہے. آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو ڈیٹیلز اور بھی زیادہ پتہ چلے گی کہ لفظ امر ہوتا ہے نا, امر حکم, اب یہاں جیسے اتق اللہ حکم ہے, لیکن حکم میں مشورہ بھی شامل ہوتا ہے, ڈیلیکیٹ قسم کی فارم ہوتی ہے حکم کی لی. تو یہاں اطاعت کے معنوں میں حکم کی بات کی جائے یا لا تطیعوا کی بات کی جائے, یہاں اللہ کے نبی کو حکم دینے سے زیادہ مشورہ دیا جا رہا ہے. خیر چھوڑ دیجئے جو بھی ہے, آگے چلتے ہیں. کریں کیا, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, اور آپ پیروی کیجئے اس ہدایت کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے. اشارہ ہے اب آگے آنے والے حکم کا کہ بس جب اللہ کا حکم آ جائے تو ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں, لوگ کیا کہیں گے اس بات کو کروں گی تو اس کا ریئیکشن کیا شو ہوگا, آپ اس کو نہ دیکھیں. کیونکہ ان اللہ کا نبی ما تعملون خبیرہ, بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اب انسان ہونے کے ناطے انسان سوچتا ہے کہ میری تو عزت ختم ہو جائے گی, لوگ میرا دین کیسے قبول کریں گے اگر ان کو یہ احساس ہوگا کہ یہ دیکھو اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں. اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ لوگ دین دار, جی ذرا غور سے دیکھ لیں, دیکھیے سب ان کو آدھی سے زیادہ کلاس کی نظریں ان کی طرف تھیں. مجھے تو اچھی لگ رہی تھی, اب آپ نے بند کر دی. آ جائے نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ چھوڑ دیں. دیکھیے کہ کبھی بھی یاد رکھیں, آپ سب کے لیے ارم کے لیے نہیں ہے بات, جنہوں نے ان کو مشورہ دیا ان کے لیے بھی ہے, اور ارم نے بھی بے سوچے سمجھے آ کے ماننا شروع کر دیا. اتنی تو گرمی سردی برداشت کر سکتے ہیں نا موسم کی, زندگی میں کئی چوٹیں اچانک لگ جاتی ہیں, اگر یہ کام ہم بریک میں کر لیتے تو کیا حرج تھا, فرق پڑتا ہے نا اس سے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم کرے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, اور آپ پیروی کیجیے اس ہدایت کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی جانب سے. اللہ کی بات تو فوراً مانیں, بندوں کی ضروری تو نہیں کہ فوراً مانیں. ان اللہ کا نبی ما عملون خبیرہ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو اس کو, اس سے خبردار ہے. کرو کیا, وتوکل علی اللہ, اور توکل کیجیے اللہ پر, کیونکہ وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے. یعنی آپ کو لوگوں کے جو نیگیٹو پروپیگنڈے کا خطرہ ہے اس کو نظر انداز کیجیے, عزت اللہ کے ہاتھ میں وہ دے گا, اللہ پہ توکل کریں, بھروسہ کیجئے, اللہ کا سہارا آپ کے لیے کافی. لیکن یہ باتیں ہم نے انٹرو میں کی ہیں نا, یہ تینوں آیتیں انسان کو بہت جرات مند بناتی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے حکم پر پورا پورا چلنا چاہتے ہیں, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ پہ چلنا چاہتے ہیں, اس حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, کرتے کیوں نہیں ہیں, لوگوں کی وجہ سے. تو میرے اور آپ کے لیے ان تین آیتوں میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے, جب عمل کا وقت آ جائے پھر کانوں میں روئی دے لیں اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال لیں لوگوں سے, لوگ کیا کہیں گے, بدنام کر دیں گے, باتیں ہوں گی. اور سب سے زیادہ ہمیں فکر لگ جاتی ہے اس وقت اپنے دین کی کہ لوگ کہیں گے یہ دین والے ہیں, چلو ہم ان کا دین ہی نہیں لیتے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, عزت اللہ کے حکم ماننے میں ہے. آپ کہتے ہیں عزت کا مسئلہ ہے, بیٹی کی شادی, بیٹے کے سسرال, پہلی شادی, آخری شادی, بھائی کے گھر شادی, کیونکہ ابھی سورت پوری میں ہم یہی پڑھنے والے ہیں. ہم بعض دفعہ نمازوں میں اللہ سے ڈرتے, روزوں میں اللہ سے ڈرتے, سود کے لین دین میں اللہ سے ڈرتے, لیکن ذاتی زندگی کے جو محاذ ہوتے ہیں نا اس میں لوگوں سے ڈرنے رہتے ہیں, ہے ایسا کہ نہیں. کوئی گاڑی چلاتے ہوئے امیجن کیجئے, آپ گاڑی چلا رہی ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے رشتے دار ہے یا آپ کا کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, آپ چند منٹ کے لیے اس کو سٹیئرنگ دے سکتی ہیں؟ وہ چند سیکنڈ کا سٹیئرنگ اس کو دینا کیا کر سکتا ہے, آپ کی گاڑی کو روڈ سے اتار کے کھائی میں گرا سکتا ہے. اسی طرح ہم جب صراط مستقیم پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, چاہے کسی رسم کے نام پہ، کسی کی خوشی کے نام پہ، کسی کی ناراضگی کے خوف کے نام پہ، چند منٹ کے لیے اپنے عمل کا سٹیئرنگ دوسرے کے ہاتھ میں دیں گے نا تو وہ آپ کو لڑکا دے گا. کل آپ بازیاں کھاتی ہوئی گاڑی آپ کی صراط مستقیم سے گر جائے گی اور شاید پھر آپ واپس کبھی نہ اوپر آ سکے. یہ عملی ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ جو نمازوں میں یا کا نعبد و یا کا نستعین ہے اور قوم للہ قانتین ہے، اس کا پتہ ہی عملی زندگی میں پڑتا ہے. اور کب لگتا ہے؟ جب عمل کی چوٹ پڑتی ہے. آج ہمارے ہاں دین کی بات کا اثر کیوں نہیں ہے؟ دین والوں کی بات کو سن کر بھی لوگ ریلیکس کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ کہ جب ان کے اپنے گھر میں یہ موقع پڑنا ہے انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی اتنے ہی مجبور ہے جتنے ہم مجبور ہیں. جب ان کے شوہر نے گھر لینا ہے تو یہ بھی اتنے ہی مجبور ہے جتنے ہم ہیں، انہوں نے بھی لے ہی لینا ہے. تو اس وقت پھر عمل کا زور ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہنے فکر نہیں کرو، میں ہوں نا، کیا ہوگا؟ بیٹی کی شادی ٹوٹ جائے گی نا، پھر کیا ہوگا؟ تمہارے بیٹے کو لڑکی نہیں دے گا جس نے دی تھی، وہ کہتا ہے اچھا یہ رسم نہیں کرتے تو جاؤ پھر، تو چلے جاؤ. اللہ نے اسے اچھی دے لی ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. جو چھوٹتا ہے نا اس سے اچھا ملتا ہے، یہ فطرت کا اصول ہے. شرط ایک ہے، وتوکل علی اللہ. تو اللہ نے اپنے نبی کو ذہن تیار کروا دیا ان کا کہ یہ جو رسم اب آپ کے ہاتھ سے ٹوٹنے والی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گا. اب ساتھ ہی اس کے اگلی آیتوں کو دیکھ لیں تو بات ایک سے ایک بات آگے نکلتی آتی ہے. پہلے آیتیں پڑھیں گے پھر ہم آگے دیکھیں گے. آیت 4، ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنایا اللہ نے لرجل کسی آدمی کے لیے، من قلبین، دو دلوں میں سے، قلب سے قلبین تسنیہ ڈیول، فی جوفی، اس کے پیٹ میں. پہلی بات سیدھے طریقے سے پڑھیں تو اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. پہلے تو آپ ذرا اس کی لفظی خوبصورتی دیکھیں. دیکھیے یہاں لفظ رجل کیوں آیا ہے، انسان کیوں نہیں آیا؟ پھر جوف کا لفظ آیا ہے، سینے کا دل لفظ کیوں نہیں آیا؟ کسی کو یاد ہے کہ پیچھے ہم نے بات کی تھی اس پہ؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جن کو نہیں یاد ہے، دیکھیے یہاں رجل آدمی کے لیے آیا ہے، کیونکہ عورت پر پریگنینسی کے دنوں میں 9 مہینے ایسے گزرتے ہیں کہ اس کے جوف، جوف کہتے ہیں برتن کو، پیٹ کو، اس کے پیٹ میں دو دل ہوتے ہیں، ایک اس کا اور ایک اس کے بچے کا. بات سمجھ ہے؟ یہ قرآن کی خوبی ہے. اب یہ جب آپ ان لفظی رابطوں میں جاتے ہیں تو آپ کو یقین آتا ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے. سمجھ ہی نہیں آتی لی رجلین کی کیا ضرورت تھی، جوف کی کیا ضرورت تھی. تو لفظی اعتبار سے بھی یہ آیت بہت پرفیکٹ ہے. اور جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو. یہاں اس سے مراد سینے کا اندرونی، جس کو چیسٹ کیویٹی کہتے ہیں نا، جہاں دل ہوتا ہے، بائیں جانب دل ہوتا ہے. یعنی اللہ نے ہر ایک کے دل میں، ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل رکھے. بعض دفعہ محاورتن ہم کہتے ہیں نا، فلاں اور فلاں کے دل یکجا ہو گئے، یا فلاں کا دل فلاں کے دل سے مل گیا. تو یہ ہم ایک ایسے محاورتن کہتے ہیں، دل کبھی بھی کسی کا نہیں ہوتا. اور فلموں میں تو وہ بہت ہی کہتے ہیں میں نے تجھے اپنا دل دے دیا، ذرا کھول کے اس کا دل دیکھے، اس کا دل بلا اس کی محبوبا کے پیٹ میں چلا گیا. کوئی بھی نہیں ہوتا، کتنا جھوٹ ہے. ہاں میرا سینہ دل چیر کے دیکھو، اس میں تیرا نام لکھا، چیریں ذرا، پھر وہ باقی نہیں بچیں گے. یعنی ہم کس طرح کا فکشن سکھاتے ہیں اپنی نسلوں کو، اتنی جھوٹی بات ہے، تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں بھی نہیں لا سکتا. ہاں تو گویا کہ حقیقت ہونی چاہیے بات، لیکن جہاں اصل میں دو طرح سے باتیں. بات کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک شخص تھا، اللہ کے نبی کے پاس آتا، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا، اچھا بن جاتا. جب مکہ والوں سے ملتا تو ان جیسا ہوتا. تو کسی نے اسے کہا کہ یہ تو نہیں کیا دو روحی پالیسی رکھی ہوئی ہے، ڈیول پرسنالٹی یا ڈبل پرسنالٹی. تو کہتا تھا میرے جسم میں دو دل ہیں، ایک دل محمد کے ساتھ دھڑکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دل میرا قارِ مکہ کے ساتھ دھڑکتا ہے. بعض کہتے ہیں اس میں اس کا ذکر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا اشارہ اگلی آیت کی طرف، آیت کے اگلے حصے کی طرف ہے. وہ کیا ہے آئیے دیکھ لیتے. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے، یہ جو لا ہے نا، اب صرف سمجھنے کے لیے سمجھ لیں، کھیلنے والی بات ہے. آپ پڑھتے نا اللتی، الذین، الذی، ہاں اللذانی، یہ اللائی اسی کی خاندان کا ایک سیر ہے، 6 ہوتے ہیں ان میں سے ایک. یہ بہت کم آیا ہے، شاید واحد جگہ قرآن کی، لیکن یہاں مراد ہے جیسے اللتی کہتے ہیں نا وہ ایک، تو اللائی وہ ساری، یہ بڑا تھا. وہ بیویاں تمہاری جن سے تو ظاہرون تم ظہار کر لیتے ہو منہن ان سے کیا نہیں ہے وہ امہاتکم تمہاری ماں. دیکھیے میں دوبارہ بولتی ہوں اس جملے کو, آپ آیت کے اوپر نظر رکھیں کیونکہ اس کا ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا اگر لفظوں پہ نہیں غور کریں گے. وما جعل ازواجکم اللائی, اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن سے تظاہرون منہن تم ظہار کر لیتے ان سے کیا نہیں بنایا امہاتکم تمہاری ماں. اگر اس آیت کا آپ ترجمہ سمجھنا چاہتے ہیں نا, اب آپ ترجمے پہ نظر رکھیے, یعنی آیت پہ نظر رکھیے, میں بیچ میں سے کچھ لفظ سکپ کروں گی. وما جعل ازواجکم امہاتکم, بات واضح, ہم نے تمہاری بیویوں کو مائیں نہیں بنائی. کون سی؟ اللہ تظاہرون منہن, جن سے تم ظہار کرتے ہو. ٹھیک ہے, ظہار کی بات پیچھے ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی, ذکر ہوا تھا, آگے جا کے اس کی ڈیٹیل ایک واقعہ بھی آئے گا. ظہار عرب جاہلیت کی ایک طلاق تھی, یعنی طلاق کی ایک قسم جو جاہلیت کے دور میں مرد اپنی بیوی کو دیتے تھے وہ ظہار ہے. ہوتا کیا تھا کہ کوئی شخص جب اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تو کہتا انتی علیہ کا ظہری امی, انتی تو علیہ میرے اوپر, کا ماند ظہری پیٹھ یا پشت امی میری ماں کی, یعنی اب تو میرے اوپر اپنی ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے. اشارہ کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں اپنی ماں سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا تجھ سے بھی نہیں کر سکتا, ایک قسم کی یہ طلاق ہوتی تھی. اب یہ بات جب وہ بولتے تو اس بولنے کو وہ طلاق بولتے, بلکہ طلاق بھی کون سی؟ طلاق مغلظ, گاڑی تھک غلیظ کا لفظ ہے نا اردو میں, وہی مغلظ در مغلظ, یعنی اس میں نہ رجوع کا حق تھا نہ واپس آنے کا حق تھا, ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جاتی تھی. بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کر کے مرد ان سے بیوی کا تعلق ختم کرتے تھے, سٹل ان کے ساتھ رہتے تھے تو عورت کا جسمانی حق ادا نہیں ہوتا تھا, اور ان کے اپنی طور بھی بیویاں ہوتی تھی, وہ اپنی خواہش کہیں سے بھی پوری کرتے تھے. تو گویا کہ عورت پر یہ ظلم تھا, بیوی ہوتے ہوئے وہ بیوہ کی حیثیت سے گھر میں رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو توڑنا چاہا. سورت مجادلہ کی پہلی, یعنی 28 پارے کی پہلی سورت سورت مجادلہ پوری اسی تھیم پر ہے کہ اللہ نے ایک عورت خولا کے نام پر اس عورت کو رکھا اور ان کے ذریعے سے یہ بات ختم کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بس یہاں اشارہ, بس اتنی بات ہے, اصل بات اگلی ہے کہ ماں اور بیوی ایک نہیں ہو سکتی. تو جس طرح ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے نا, تب ایک مرد ایک عورت کو اپنی یا تو بیوی کہے گا یا ماں کہے گا. ٹھیک ہے, اور یہاں ایک یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے بات جو اشارت نے آگے بات آ جائے گی اس میں بھی تھوڑی سی, اور وہ کہ کسی کو خود بخود کہنا یہ میری ماں ہے یہ میری بہن بنی ہوئی ہے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی اپنی ماں موجود ہے, نہیں بھی ہے تو کسی کے ساتھ نہیں کرنا, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اشارہ ہے کہ منہ بولی ماں یا منہ بولی بیوی یا منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ وما جعل ادعیاءکم, اور نہ ہی ہم نے وہ بنایا ہے ادعیاء. اب اس لفظ کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ انجوائے کریں گے, ورنہ یہ یاد نہیں ہوتا. ادعیاء یہ کیا لفظ ہے, اس کا روٹ کیا ہوگا؟ دعا, دعا کیا ہوتی ہے؟ پکار. تو ادعیاء کیا ہوا؟ پکارے ہوئے, بلائے ہوئے, یعنی اللہ نے نہیں بنایا تمہارے خود سے بلائے ہوئے لوگوں کو ابناکم تمہارے بیٹے. بات سمجھے, یعنی جن کو تم نے منہ سے کہہ دیا کہ میں نے ان کو بیٹا بنایا ہوا ہے وہ ابناکم وہ تمہارے منہ بیٹے نہیں بنے, کیونکہ ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تو ایک بات ہے جو تمہارے اپنے منہ کی ہے, یعنی تمہاری خود ساختہ باتوں کی اللہ کے ہاں کوئی قانونی حیثیت نہیں. کسی کی ماں صرف وہی ہے جس نے اس کو جنم دیا, کسی شخص کا بیٹا صرف وہی ہے جو اس کے صلب سے پیدا ہوا, کسی کی بہن وہی ہے جس نے اسی کوکھ سے جنم پایا جدھر سے ماں نے جس سے ادھر پایا اس نے, اور جس نے اسی جگہ سے دودھ پیا جہاں سے اس نے پیا, یعنی رضائی بہن ہو سکتی ہے, سلبی بہن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ زبانی کلامی رشتے نہیں چلتے, کیونکہ وہ اللہ یقول الحق, اللہ حق بات کرتا ہے, سچ بات کرتا ہے. وہ یہدی السبیل, اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی دیتا ہے. یہاں سے آپ سمجھیے دو ٹوک انداز ہے, آگے اگلا حصہ ساتھ کھاتا ہے, لیکن ادھر اتنی بات سمجھیے. فی الحال جو بات ہے ایک بڑا ہی مجھے تو بہت ہی عجیب لگتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں فلاں کو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے، فلاں کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. ابھی یہ اڈاپشن پہ بات نہیں آئی، وہ اگلی آیت میں آئے گی. اسلام اس پہ کیا کہتا ہے؟ کیا میں کسی کو بھائی بنا سکتی ہوں؟ تو مسلمان تو سارے بھائی ہیں. کیا کسی کو بھائی کہنا اور بھائی بنانا اس میں فرق ہے؟ بہت فرق ہے. دیکھیے ایک ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کے دوستوں کو کہتی ہیں بیٹا آ جاؤ، بیٹا کھا لو، بیٹا بیٹا، اٹس اوکے، نو پرابلم. لیکن اس آڑ میں اب آپ اس سے ستر حجاب کے مسائل سے اب آری ہو جائے کہ یہ تو میرے بیٹے کی عمر کا ہے، تو کیا ہوگا؟ پردہ کر پڑے گا. آپ جیسے اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہیں، آپ اپنے بیٹے کے دوست کی کریں، لیکن حجاب اور نقاب کے اندر. اس کو گلے نہیں مل سکتی، اس کے سر پہ پیار نہیں کر سکتی، اکیلے میں اس کے ساتھ گاڑی میں سفر نہیں کر سکتی، رات کو اس کو گھر میں نہیں بلا سکتی کہ بیٹا بیٹا. یہ حدیں ہیں. اس کے علاوہ بی نائس، بی کائنڈ، خدمت کریں، کھانا کھلائیں، اس کو گفٹس دیتے، وہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہم بہنیں کسی کو بھائی بنا سکتی ہیں؟ یہ فلاں میرا بھائی بنا ہوا ہے، اس کو آج کاٹ کے رکھ دیجیے. یہ جملہ ہم بہت ناسمجھی میں بولتے ہیں، فلاں میرا بھائی بنا ہوا ہے، نہیں بنتے. میں ایسی ایک سسٹر کو جانتی ہوں کہ جو کسی سے واقعی بھائی بنا ہوا تھا، لیکن حالات کا ایک ایسا چکر چلا کہ وہ اس کا بھی شوہر تھا، شادی کرنی پڑی اس کو. وہ لڑکی اتنے چکروں میں تھی مسائل کے اندر کہ پھر اسی لڑکے نے آفر کیا کہ پھر میں اس سے شادی کرتا ہوں اگر کوئی نہیں کرتا، یا بس سے کر لی ہوگی، آئی ڈونٹ مائنڈ. تو اس کی شادی، اس کے ماشاء اللہ بچوں کی ماں ہے آج وہ، تو اس کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. لیکن لوگوں کے لیے یہ ایک بڑے اچھمبے کی بات تھی، بڑی عجیب بات تھی کہ اچھا اس کی اس سے شادی ہوگی، ہم تو اس کو بھائی سمجھتے ہیں. اس کو اسکول چھوڑنا، کالج چھوڑنا، اس کے کام کرنے، درزیوں پہ جانا، لینا دینا، وہ سب ایز اے بردر کرتا تھا، لیکن وہ بردر نہیں تھا. تو یہ منہ بولنے رشتے کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اب اتنی بات تو کلیئر ہو گئی، اسے اوائڈ کریں آپ اور میں بھی. آپ اپنے لیے سمجھ لیں کہ خاندان کا کوئی بیٹا ہے، جیسے آپ کے نندوں کے بیٹے ہیں، آپ کے دیوروں کے بیٹے ہیں، یا ایسے کزنس کے بچے ہیں، آپ پیار کر سکتے ہیں ان سے، محبت جیسے کیئر کرنی ہے سب ہے، لیکن شرعی پابندیاں نہیں ٹوٹیں گی. اسی طرح آپ کسی کو بیٹا کہتی ہیں، ایک تو ہے نا آپ کا بیٹا نہیں ہے، دوسرا کے بیٹے ہیں پھر بھی کہتی ہیں، تو بی کائنڈ، اچھی بات ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ پھر وہ محرم والا اور غیر محرم والا فرق رکھیں گے. اب اس کے بعد اگلی جو آیت ہے نا، اس میں اڈاپشن کی تھوڑی بات کی طرف مزید اشارہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 5 ہے، ادعوہم، پکارو ان کو، کن کو؟ لے پالک بیٹوں کو، یا منہ بولے بیٹوں کو، لی آبائہم، ان کے باپوں کے نام کے ساتھ. لی یہاں نسبت کا ہے، اپنے بیٹوں کو یعنی جن کو تم نے پالا ہے ان کو اپنے، ان کے باپوں کے نام سے پکارو، کیونکہ ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف پر مبنی ہے. اچھا، لیکن فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تم ان کے باپوں کو جانتے ہی نہیں ہو، نام نہیں پتا، کوئی کڈنیپ کڈس ہیں، کوئی جھولے میں ڈال دیا، کوئی ہاسپٹل سے مل گئے، کسی کے نسب کو نہیں جانتے، تو پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ بھائی ہیں تمہارے دین کے. وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے موالی ہیں، دوست ہیں. یہاں نوٹ کیجئے، پھر بھی نہیں کہا کہ اپنا نام دے دو. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ سے اشارہ کر دیا کہ نام تم اپنا نہیں لگا سکتے، لیکن اس کا دین اپنا دین کر لو. کسی کرسچن کا بچہ ہے، جیو کا بچہ ہے، کسی نان خود کو کچھ بھی نہ کہنے والے کا بچہ ہے، وہ تمہارے پاس آ گیا، نام تم اس کو اپنا نہیں دو گے، لاسٹ نیم، سر نیم، فیملی نیم تم اپنا نہیں دو گے. ہاں اس کا دین بدل سکتے ہو، ہاں وہ دوست ہے تمہارا. اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے کہ بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے کی ولدیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ جب انڈیا پاکستان تقسیم ہوا تھا تو اس دوران کئی واقعات آئے تھے، مہاجرین کی ایک ٹرین میں سب لوگ مارے گئے، ایک بچہ زندہ کہتے رہ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا ہے. اب کسی نے اس کو پال لیا، ماں باپ کا نہیں پتا، مثال ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ولیس علیکم جناحن، اور تم پر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، فیما اخطأتم به، جو کوئی خطا ہو گئی تم سے اس معاملے میں، یعنی جانتے بوجھتے نہیں، انجانے میں مسٹیک ہو گئی، پتہ نہیں تھا وہ ہو گئی تو اور بات ہے. ولاقن ما تعمدت قلوبکم، مگر جو کچھ تم اپنے دلوں کے ارادوں سے کرو گے، یعنی اس کا حساب تو ضرور ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. اب اس ایک آیت میں بہت واضح اشارے ہیں. پہلے تو اس کو سمجھیے واقعے کی ماہیت کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ایک کزن تھے حکیم بن حزام, ان کا نام آتا ہے. وہ ایک بچے کو خرید کر لائے جس بچے کا نام زید تھا, زید بن حارثہ. زید جو تھے نسلی غلام نہیں تھے, جیسا کہ اس دور میں اصل درد نسل غلامی ہوتی تھی. ایک موقع پر یہ اپنے باپ سے بچھڑے, پھر اغوا ہوتے ہوتے ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے یہ حکیم بن حزام کے پاس آ گئے. انہوں نے ان کو خرید لیا اس وقت کے رواج سے. جب انہوں نے خریدا تو انہوں نے حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دی. لوگ گفٹس میں تحفے میں دیتے تھے اس وقت میں ایسے بچے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو آپ نے حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں دے دیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ ملے تو آپ نے ان کو آزاد کیا کہ میں نے غلام نہیں اس کو رکھنا, اور ان کو کہا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ یہ آج سے میرا بیٹا ہے. لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے. اب یہاں ذرا اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ زید کے دل پہ ذرا چوٹ جو پڑی ہوگی اس آیت سے اس کو دیکھیے. سب طرف وہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے, آپ کا نسبت تھی, لیکن اللہ نے جہاں کہہ دیا کہ اللہ تو حق کہتا ہے, یہ حکم آیا تو اس کی چوٹ پڑی تو کہہ دیا کہ اب ان کو آپ زید بن محمد کہہ سکتے. کتنی بڑی چوٹ پڑی ہوگی زید کے دل پہ. اتنی پیاری, میں سوچتی ہوں دنیا کی سب سے پیاری نسبت سے محروم ہو رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا اپنا بچہ, جیسے اگر حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیوی بیٹی تھی تو وہ تو اللہ نے دے ہی دی, وہ تو ان کا نصیب وہ لے کے پیدا ہوئی. زید کو تو یہ آنر ملی اور پھر چھن گئی. یہ ہے اصل میں سورت کا تھیم, اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. عملی زندگی میں جب ایموشنل ٹراما سے گزرو, جذباتی دھچکے پڑیں, تمہیں فلاں بڑا پیارا لگتا ہے, تم تو اس کو بیٹی سمجھتی ہو, تم تو بیٹا کہتے ہو, تمہارے لیے تو وہ بھائی جیسا, جو مرضی کہتے پھرو, اللہ نے اپنا فیصلہ بتا دیا, تمہیں اس کو ماننا پڑے گا. اب جب یہ آیت اتری لوگوں نے دوبارہ زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا. یہ سوسائٹی اسلام چاہتا ہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں پھر اسلام زندہ ہو تو اس کے لیے یہ سوسائٹی بنے گی, سمینا واتانا. اگر انہوں نے منہ کو لگے ہوئے شراب کے جام چھوڑ دیے تھے نا شراب کی حرمت پہ, تو نسبتوں کے جام بھی توڑ دیے تھے. ہماری تو اپنی مرضی نہیں ختم ہوتی, پسند ناپسند دس اینڈ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے حرام کر دیا حقیقی باپ کے سوا کسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا. روایت ہے بخاری مسلم اور ابو داؤد میں حضرت سعد بن وقاص سے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا در حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ باپ اس کا بیٹا, وہ شخص اس کا باپ نہیں, اس پر جنت حرام ہے. اور یاد رکھیے اس موضوع پہ بہت ساری حدیثیں. چلیے اب ہم اس پہ ذرا سی بات کر لیتے ہیں کیسے. آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے کسی کے بچے کو پالنا اور ایک ہوتا ہے اڈاپٹ کرنا, بہت فرق ہے دونوں. پالنا جائز ہے, آپ ویسے گھر پہ رہتے اپنے مائیوں کے بچوں کو پالتی ہیں, ٹیک کیئر کرتی ہیں, کھانے کھلاتی ہیں, ان کے کپڑے بدلتی ہیں, آپ کے اندر کے جو ممتا کے جذبات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں, نو پرابلم, اٹس اوکے. آپ کی دوست ہے, اس کی آپ ہیلپ کراتے ہیں, اس کے بہت سارے بچے ہیں, آپ اس کی مدد کرتے ہیں, سو کے اصل جو خرابی ہے وہ کیا ہے کہ کسی کا بچہ لے کر پھر اس بچے کا نام بھی بدل دیا جائے اور چھپایا جائے. اب اس کے ڈفرینٹ فارمز ہیں, ہم میں کوشش کروں گی کیونکہ یہ بہت پریکٹیکل ٹاپک ہے. اور آج کل ہم ناروے میں پچھلے دو تین ویک میں اس موضوع پہ اتنی زیادہ بات ہوئی ہے کیونکہ جو ہوتے ہیں پروجیکٹ رن ہے قرات العین کے نام پر, اس کے اندر مین چیز ہی ہے کہ ایسے بچے جن کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی یا ہمارے مسلم بچے نان مسلموں کے گھروں میں کیوں پلے. آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے, اتنی میں نے اس دنوں میں باتیں سنی ہے نا ارد گرد میں کہ جس تیزی سے اب مسلمانوں کی جنریشنز کو یہ ختم کر رہے ہیں, یو کینٹ بلیو. 70% बच्चे बारनेबान कहते हैं वहाँ बच्चों की पुलिस को, जैसे यहाँ भी बच्चों की पुलिस है, नॉर्वे में बारनेबान कहते हैं, 70% बच्चे वहाँ पाकिस्तानी मुस्लिम्स के हैं। बात बेबात बच्चों को पकड़ रहे हैं, क्यों? कि इनको अलग कर, और जब पकड़ते हैं ना फिर दूसरे मुस्लिम्स को नहीं देते, सेम शहर में नहीं देते, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, और नॉन मुस्लिमों को दे रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि ये हमने वहां ये एक सिस्टर से भी काफी डिटेल से मीटिंग हुई, यूएन में है कि गालिबन कौन जो सारे मैटर्स को डील कर, यूनाइटेड नेशन है मेरा, उनका रूल है कि अगर किसी का बच्चा अगर किसी को अडॉप्शन में देना हो तो सबसे पहले उसकी फैमिली को देखो। ये बात तो मैंने स्वीना के मुंह से भी सुनी है कि ये बच्चे का ह्यूमन राइट है कि उसको उसके साथ रखे, और अगर बहन भाई भी सारे हैं तो सब एक जगह है, बिल्कुल इससे अपोजिट करें, एक जगह दो बच्चों को नहीं रख रहे, छह बच्चे एक माँ के सारे बारनेबान ले चुकी है, और वो बच्चे फिर इकट्ठे छह एक जगह नहीं जाएंगे, वो छह डिफरेंट फैमिलीज में, और किसी को एक दूसरे का पता नहीं, दरिंदगी नहीं है। मैंने जब ये सारी बातें सुनी तो मुझे वही कुरान की आयत याद आ रही थी कि युज़बिहूना अबनाकुम वयस्तहयूना निसाअकुम फी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। क्यों कहते हैं इनको अलग और उनको देते हैं नॉन मुस्लिम को, और ये मुझे किसी एक और जो ये सब लाइव बातें हैं जो हमने सुन के आई हूँ वो आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से उन्होंने अपनी नस्लों को प्रवोक किया, अपने लोकल्स को के बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, इतनी मुराद देते हैं नॉर्वे में बच्चा पैदा होने वाले पे। मेरा ख्याल है कि मतलब शर्म आती है लोगों की कहानियां सुनाते हुए जिस तरीकों से लोग पैसे उनसे खा रहे हैं। यहाँ भी होगा, मैं वहां का नाम इसलिए ले रही हूँ कि मैंने वहां से बात सुनी है, तो कुफर ही है। अपने औरतें अपने लोग बच्चा पैदा करके फिर भी तैयार नहीं है। जब उन्होंने कहा कि ये चीज नहीं हो पा रही तो उन्होंने सोचा कि ये तो चंद सालों में ये मुल्क मुसलमानों का हो जाएगा। ये लेटेस्ट किस्म की स्लेवरी है कि अब इन मुसलमानों के बच्चे पैदा होने से तो हम रोक नहीं सकते, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि इनके बच्चे पकड़ते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंसीज हैं जो मुसलमानों के बच्चों पे नजरें रखती हैं और पेरेंट्स के साथ देखो। अभी एक सिस्टर थी तो उन्होंने बताया कि किसी बच्चों के स्कूल में काम करती हैं, कहती आज सारा दिन लगाकर बच्चा जो नया है उसको वो फोन नंबर याद कराए, छोटा सा बच्चा, कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ भी कहें तो तुमने इस नंबर पर फोन करना। कहती शुरू के जो दिन होते हैं कि मैं बात करती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मैं बदल ना दूं क्योंकि मैं तो मेमोरी से कर रही हूँ ना, लेकिन वो साथी जब सुनाते हैं ना रूह काम करती है, और ये ट्रू और ये चारों तरफ हो रहा है। अब जब उन बच्चों को दूसरी जगह ले जाएंगे तो उनके नाम चेंज होंगे। अब सूरत हाल क्या है इधर इस आयत के मुताबिक कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम किसी के बच्चे को दूसरे का नाम नहीं दे सकते। अब मैं इसको आपके साथ इस तरह डिस्कस करती हूँ, जो केस हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं उसी को ले लें। क्या मुसलमानों के बच्चे मुसलमान लें, कौन लें? और ये यहाँ नॉर्वे की बात है, पाकिस्तान की भी जो सुनी है वो भी बता देती हूँ। पाकिस्तान में जो लोग बच्चे यतीम हो जाते हैं, नॉन मुस्लिम मिशनरीज उन्होंने वहां ऐसे यतीम खाने बनाए हुए हैं कि वो आके मुसलमानों से उनके बच्चे लेते हैं और उनको हथेली के छाले बना के पाल रहे हैं। वो बच्चों को लेते हैं और पालते हैं कि हम लेंगे, और जब वो लेते हैं तो उनको अपने दीन पे ले आते हैं। और आपको होता है कि रिलीजन के नाम पे तो ये लोग बहुत ही ज्यादा मसला खड़ा करते हैं। फिर एक कोई ब्रदर हैं, उनके बारे में मैं सुन रही थी, पाकिस्तान में उन्होंने एक जगह पे एक उनकी बहुत बड़ी जमीनें थी, उन्होंने वहां एक छोटा सा गांव या बस्ती आबाद की है राशिदाबाद के नाम पर। वहां वो अब मुस्लिम के बच्चे उनसे वापिस लेकर रख रहे हैं, और वो एक खास सर्टन एज के लड़के, ना तो बहुत छोटे ना बहुत बड़े ना लड़कियां, रिसोर्सेज के मुताबिक काम कर रहे हैं। वो वहां उनको इतने आला स्टैंडर्ड पे रख रहे हैं, उनकी तालीम तदरीस वहां साइकेट्रिस्ट भी आते हैं, उनको तरबियत देते हैं कि यतीम बच्चों के जज्बात क्या होते हैं, उनको कैसे डील करना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने मुल्कों में कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अब ये सूरत हाल हो तो क्या किया जाए? इख्वानों को फिर दीन, जिस बच्चे को आप इस तरह के केसेस में लेते हैं, यानी हम अभी हमने ये जो पिछले दो वीक में वहां मूवमेंट किया उसमें हर दर्ज के बाद सिस्टर जो भी कुरतुलैन प्रोजेक्ट की एडमिन से वो साथ जाती थी, तो बाद में वो फिर मैं उनको मौका देती थोड़ी सी बात करने का, तो वो यही लोगों को कहती थी कि हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। लोग सोचते हैं कि इसके साथ ही संदा मांगेंगे कि अब हमें पैसे दे दो। हम साफ कहते थे पैसे नहीं, हम मांगने आए, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنی سکلز دیں. آپ میں سے جس نے کبھی بچوں کی بے وقار نیوان پڑھا ہوا ہے یا جو کچھ بھی لکھا ہے, اور الحمدللہ ہینڈ فل والنٹیئر کی ہمیں لسٹ مل جاتی تھی ان پہ, کئی نئے کیونکہ ہم تو نئے فیل تھے, کوئی پہلے سے کر رہا ہے تو ان کو ساتھ لگا کے کر کے الحمدللہ وہاں آپ دعا کریں کہ اللہ کی کوششوں میں برکت دے. یہ کب ہوگا لیکن یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلیں. اتنے زیادہ فتنوں میں ہمارے مسلمان کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو ہم خوش اس لیے ہیں کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا اور ہم کھا رہے ہیں, اور جتنا اندر روڑے پتھر کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں نہیں پتا ہماری نسلوں پہ ظلم ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں ایک مین چیز ہم لوگوں سے یہ لکھاتے تھے کہ آپ مسلم, جس میں آپ کو بھی کہوں آپ سب مسلم ہیں, بلکہ وہاں ایک گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے ایک سیمینار سا رکھا ہوا تھا ہمارے اسکول کے قریب ہی, تو اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ مسلم بچوں پیرنٹس کو وہ پرووک کرتے ہیں کہ اگر میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ایسے کسی بچے کو لے تو آئیں اور ادھر ہمیں اپنا نام لکھائیں. اور سرد مہری کی حد بتا دوں, ہمارے مسلمان وہاں جاتے بھی نہیں ہیں. بچے لینا چاہیں چلو کوئی نہیں, بچہ کیا کھائے گا, ڈر کیا ہے کہ ایک دفعہ بارنیوان سے ایسوسیٹ ہو گئے تو ہمارا سارا گھر ہی ان کی نظروں میں آ جاتا ہے. پھر اس پہ بارنیوان والوں سے لوگوں نے بحثیں کی ہیں کہ آپ پہلے اپنا خوف کم کریں, آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگوں کے, پتا چلے وہ کسی کا بچہ لے کے آئے آپ نے ان کے بھی لے لیے, آپ تو دن رات ان کے گھر پہ آئیں گے. تو آپ انہوں نے اس بیس پہ گورنمنٹ پہ تنقید کی ہے کہ آپ کو ذرا اپنے آپ کو نائس بنانا چاہیے. انہوں نے اس کو ریئلائز بھی کیا کہ لوگ کیوں نہیں آتے بچے لینے آپ سے, کیونکہ آپ پھر بہت زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو پیرنٹس کی لسٹیں بنواتے ہیں, جیسے آپ میں کوئی بھی, ایون مجھے اس ملک کا نہیں پتا, کسی کو بھی بچہ لینا ہے وہ اس لسٹ میں گورنمنٹ کو اپنا نام لکھا دیتے ہیں کہ کوئی بچہ ہو تو مجھے ضرور پوچھے کیا لینا ہے, لڑکا لینا ہے, لڑکی لینی ہے, کس ایج کی. الحمدللہ اب یہ شعور بیدار کر رہے ہیں ہم اس پروجیکٹ کے تھرو لوگوں میں جا کر کہ کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو دین سمجھ کے لے لیں. کھائے گا کیا کھائے گا وہ بچہ, اور یقین کریں حکومت پیسے بھی دیتی ہے, لیکن اصل بات یہ کہ جب ہمارے دل میں اس کا درد ہوگا تو ایسے پروجیکٹس کو تو پروموٹ کر چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایسے کسی پروجیکٹ میں کوئی بچہ لے لیا تو کیا کرے. سمپل سی بات ہے جو اللہ نے کہہ دی کہ باپ کا نام نہیں بدلیں گے. بعض دفعہ لوگ چھپاتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں کو اپنا نام دے دیں. اب میں اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی اس میں کیس لے لیتی ہوں کہ جو اپنے لوگ ہیں, ہم لوگ مسلم ہیں, جو کوئی بھی ہم جن کے بچے نہیں ہیں وہ کیا کریں. کیا ہم کسی کا بچہ لے سکتے ہیں؟ پھر کیا ہم اس کو اپنا نام دے سکتے ہیں؟ تو سمپل سی بات بتاؤں آپ کو, سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بچہ آ جائے تو خوش بھی رہے. بچوں والوں سے پوچھیے وہ کتنے کو خوش ہیں اور کتنی لائبلٹیز ہیں, اس سے اجتناب کریں. اس وقت کو کسی پازیٹیو چیز میں لگائیں. جو بچے والے ہر وقت عذر رکھتے ہیں, بچے بچے بچے, آپ کو اللہ نے اس عذر سے پاک رکھا ہے الحمدللہ, ان کی مجبوریاں آپ کی نہیں ہیں. آپ اس وقت کو کسی اور خدمت میں لگا لیں. آپ کہتے دل میں جذبے بڑھے, ممتا بدلنا بدلتی, کسی کے بچے کو بیئر کر لیں. بہت سارے بچے ہیں شہر میں, آپ دیکھیں ہر وقت تو بچہ پالنا کوئی نہیں پسند کرتا. بچہ تو تھوڑی دیر ہی اچھا لگتا ہے نا, کھیل لیا, گدا لیا, پیار کر لیا. آپ کے بھائیوں کے, دوستوں کے, سہیلیوں کے بچے جائیں, ان کو فیڈ کریں, ان کے کپڑے لے لیں, ان کو کھلائیں پلائیں, جو اپنا کرنا ہے دلا کریں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں لینا ہے تو پھر کیا کریں؟ پہلی بات, سب سے فرسٹ تھنگ ہے, پوری کوشش کریں اگر تو فیملی میں لینا ہے, ویسے تو نہیں لینا چاہیے. وہ بچہ جس کا پتا ہے آپ کو یا اس بچے کو بھی کل پتا چلے گا, اس کو نہ لے, غیر بچہ لے. ایسے ہی کسی آرگنائزیشن سے لے لے, پاکستان میڈی سینٹر ہے, یہ وہ ہے, کسی کو بھی کہہ دیں کوئی دینا بچہ دے دے, لے لے, لکھا کے اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہے. اس کے بعد گھر آ کر کوشش کرے جو بھی لینے والا کپل ہے کہ اس کی بیوی اس کو ٹرائی کرے فیڈ کرنے کی. ایسے معجزے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. کہ ایک ہماری اپنی بھی کوئی کلوز فیملی کی یہ بات ہے کہ کافی سال ہو گئے تھے شادی کو, بچہ نہیں تھا, تو بعض لوگوں کی زندگی کا اور مقصد جو کوئی نہیں رہ گیا, اور دولت بھی اتنی بے شمار ہے تو وہ ہر وقت وہ ٹینشن اور سٹریس اور جی باقیوں کے تو میرے نہیں ہیں. خیر کسا مختصر, جب ان کو نہ ممکن وقت باہر کے ملکوں سے بھی علاج کرایا, اللہ نے نہیں دیا تو نہیں دیا, پھر انہوں نے کام اڈاپٹ کریں گے. کسی جگہ انہوں نے کہا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ یہ ایک شہر میں تھے پنجاب کے, اور اسلام آباد سے ان کو فون آیا کہ اگر ہمیں ایک بچی ملی ہے, آئیے بچی, اگر ہمیں اور بھی لوگوں نے لکھایا ہوا نا, آپ میں سے جو سب سے پہلے آئے گا ہم اس کو بچی دے دیں گے. یہ صبح فجر کے قریب کہتے ہیں ان کو میسج آیا. یہ میاں بیوی جو ہیں اور بھی جو کہتے ہیں کہ فوراً پہنچے, ان کے نصیب میں تھی, اللہ نے ان کو دی. کہتے کوئی پٹھان بچی تھی بہت خوبصورت, انہوں نے نہیں بتایا کس کی, بس یہ بتایا کہ وہ رکھنا نہیں چاہ رہے, ان کے اور بھی بہت بچے ہیں. نصیب جب جاگتے ہیں, یہ اس بچی کو لے کر آئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کے لیے تو ویسے ہی تھا جیسے ایک ولی عہد مل گیا. بہت الٹرا دولت مند خاندان ہے. کس طرح مختلف اللہ کا حکم دیکھیے کہ اس عورت نے گھر آ کے اس کو ایسے ہی چپ کرانے میں ساتھ لگایا, اللہ نے اس عورت کو دودھ دے دیا. میں نے کبھی نہیں سنی تھی یہ بات, ذہن میں ہمیشہ جاتا ہے کہ دودھ کا تعلق بچے کے پیدا ہونے سے. آج وہ اس کی مغلی بیٹی بھی ہے, اس کا شوہر اس کا باپ, اب وہ سگی بچی بن گئی نا. وہ تو بالکل اب اللہ کل ان کو اور بھی بچے اگر دے دے گا تو وہ بچی انہوں نے ایسے پھولوں میں رکھی ہوئی ہے. وہی وہ جب کوئی بیٹھے کہتے ہیں نصیب ہے, پتہ نہیں اس کے باقی بہن بھائیوں کے کھانا بھی نہیں, اور وہ اس کو ذرا کوئی دیکھے اس کی شان, اس کو عمرے پہ لے کے گئے بچی کو, پتہ نہیں حج بھی کرا دیا کیا کچھ ہے, کیونکہ ان کے پاس ریسورسز ہے نا. تو اپنا دودھ پل پائے نہ آ سکے تو کسی محرم کا, آپ کی یعنی اگر بیٹی لیے, یہ بھی آپ سمجھ لیں, اگر آپ نے بیٹی لی ہے نا کسی سے, تو پھر آپ کیا کریں کہ اس بیٹی کو آپ اپنے سسرال میں سے یعنی آپ کے شوہر کے رشتے داروں میں سے کسی سے فیڈ کروا لیں. کیوں کہ پھر وہ بیٹی آپ کے شوہر کی رضائی بیٹی بن جائے گی نا, یعنی ماموں بن جائیں گے یا چچا بن جائیں گے, سمجھتے ہیں نا اس رشتے کو رضاد کے. اور اگر آپ نے کوئی بیٹا لیا ہے تو پھر آپ اپنے محکے میں اپنی بہن یا اپنی بھابھی کسی اس طرح کا دودھ پلائیں کہ آپ اس کی رضائی خالہ یا پھر پھوپھی بن جائے. لیکن جو چیز نہیں کرنی, کسی بھی جگہ نہیں کرنی, بہن بھائیوں سے لیا غیروں سے لیا, اس بچے سے یہ چھپانا نہیں ہے کہ تم میرے بچے نہیں ہو. ہوتا کیا کہ بچپن میں چھپا لیتے ہیں, رشتے داروں کو بھی کہتے ہیں نہ بتاؤ, ایک نئی سٹریس شروع ہو جاتی ہے. بچہ بڑا ہو گیا, ایک تو میاں بیوی میں چپلیں شروع ہو جاتی ہے, رشتے دار بھی ناراض ہوتے ہیں. بعض دفعہ ان کو ہوتا ہے کہ نہ بچہ ان کو ہوتا تو پھر ہمارے ہاں تو یہ تصور بن گیا نا جائیداد میں بھی حصہ دیں گے, حالانکہ اس کا حصہ نہیں ہوتا. تو وہ پھر بھائیوں میں مسئلہ ہے, ذرا لڑائی جھگڑا ہوا ڈر ہی ہوتا ہے کہ خاندان کا کوئی دوسرا بندہ ان کو نہ بتا دے, تو پھر اس میں خراب ہے. خود پیار سے بتاتے ہیں, کل پتا چل جائے آج بتانا. دوسری چیز جو نہیں کرنی وہ اس کو اپنا لاسٹ نیم نہیں دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہنا وقت تو ان اللہ, اس کی حکمتیں بھی سمجھ لیجئے. آپ دیکھیے نمبر ایک ہے کہ آپ نے اس کو اپنا نام دیا, اب آپ کا لاسٹ نیم شیخ ہے. آپ شیخ بھی نہیں کہتے فیملی نہیں, آپ مثال احمد نام ہے کسی کے شوہر کا. آپ نے کوئی بچہ لیا, اس کا نام سمجھ لیجئے کہ محمد رکھا, تو اس بچے کا نام آپ نے محمد احمد رکھ دیا, محمد احمد شیخ. سب کو پتا آپ کا بیٹا. پہلی بات دیکھیے کہ آج کے دور میں جینیٹیکلی کچھ ڈیزیزز ایسی ہیں کہ جو خاندان کی بیس پہ ہی ڈسکور ہوتی ہیں. وہ آپ کا بچہ ہے, کل آپ کسی کو نہیں بتاتے, کل اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آتی ہے, ڈاکٹر یا دوسرے لوگ اس کو آپ کا بچہ سمجھ کے آپ کے جینیٹک کوڈ ڈھونڈتے رہتے ہیں, وہ کہیں اور تھا. پھر ایک دوسرا بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے, شاید 10% ہی ہو, آپ نے تو نہیں بتایا کسی اور کا بچہ, کل اس کی رشتہ ڈھونڈنے گئے بڑے ہونے پہ, ہو سکتا ہے اس کی کسی محرم سے شادی کر دیں. از اٹ پاسبل اور ناٹ. پھر تیسری بات ہے کہ ایک دن تو پتہ چلنا ہی ہے, بڑے ہو کے لگے گا ہوگا, زیادہ ٹراما ہوتا ہے. بچپن میں بتا دیں, طریقے سے بتا دیں, لیکن اس سے پیار اتنا کریں کہ بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ابا کا تو نام ہی نہیں پتا, تو کیا کریں؟ اپنا نہ رکھیں, اس کے نام کے ساتھ کچھ ایسے ہی نام رکھ دیں. جیسے آپ کی پوری فیملی کے لاسٹ نیم جو ہیں وہ آپ کو مثال ہے کہ شیخ ہیں یا احمد ہیں یا محمد ہیں, اس بچے کا آپ ابراہیم رکھ دیں, کچھ بھی رکھ دیں, فیخوان کو فی الدین کوئی اسلامی نام رکھ دیں, عبداللہ رکھ دیں, کچھ بھی رکھ دیں, سیم نہیں رکھنا. اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے, اور وہ کہہ کہ جو شادی کے بعد عورتیں اپنا لاسٹ نیم بدل لیتی ہیں, اس کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ فاطمہ, بولیے آگے, فاطمہ علی, فاطمہ بنت محمد, عائشہ مسز محمد. کچھ لڑکیوں کو تو مسز بننے کا شوق ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام کیا چھوڑے خاندان کا بھی اتار دیتی ہے. یہ بھی انتہائی غیر مناسب چیز ہے کہ آپ اپنا نام چھوڑ کے شوہر کا لاسٹ نیم لیتے ہیں. میں ایسی فیملی کو جانتی ہوں کہ شادی جب ہوئی تو وہ ریورٹ مسلم ہے جو بردر ہے, اب وہ بردر کا جو نام تھا تو ان کے ساتھ ان کا لاسٹ نیم ان کے باپ کا لگا ہوا نا, جو ساری کرسچن فیملی ہے ابھی بھی, لیکن اس سسٹر نے اپنے نام کے ساتھ وہ ریڈ فیملی کر دیا یا جو بھی کر دیا. یہ کیا بات ہے, آپ ایک عورت کا اپنے ماں باپ سے اس کے خاندان سے تعلق کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اب آپ کے ذہن میں ہوگا اچھا جنہوں نے کر لیا اب کیا کریں, پیپر ورک ہو گئے. دیکھیے حرام تو نہیں ہے, اس درجے کا گناہ بھی نہیں, لیکن غیر مسنون عمل ہے. باتیں کتنی ہیں, باپ کا نام ہمیشہ ایک. شادی ہوئی جا کے آپ بدل کے آئے, اللہ نہ کرے 2 سال میں کھٹ پٹ ہو گئی طلاق ہوئی, پھر بدلیں گے دوسری شادی کے ساتھ. ادھر ہوئی ابھی وہاں بھی کچھ بات نہیں بن سکی, اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو گیا, تیسری جگہ شادی ہو گئی. اب ہر 2-4-6 سال کے اندر اپنا ساتھی کاٹ تو نہیں بدلیں گے نا, اور قیامت کے دن ہم باپوں کے نام سے اٹھائے جائیں گے. اب ایک آخری کوشچن میرے ذہن میں, پھر آپ کے ذہن میں, تو پوچھ لیجئے. اے ولد الزنا, پتہ ہی نہیں ہے باپ کون ہے, ماں کا تو پتا ہے سب کو ہی ہوتا ہے, تو پھر اس بچے کو اس ماں کا بچے کے نام سے دیا جائے گا. مثلا جیسے آپ عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں نا, تو پھر عیسیٰ بن فاطمہ ہوگا یا غلام, جو بھی ماں کا نام. زانی کے لیے کوڑے ہیں, یعنی زنا کے ذریعے سے پیدا ہوا بچہ, اس کو بھی نام نہیں مل سکتا. مجھے یہ صحیح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی لمبی چوڑی باتیں کیا کرتا ہے, اس سے اچھا نہیں تھا تصویر نماز کا طریقہ بتا دیا جاتا سورۃ الاحزاب میں, اتنا پڑھو اتنا ثواب, اتنی رکھتے ہیں اتنے وظیفے. آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ, ہم اللہ کے دیے ہوئے قانون نہیں اپنا رہے. عبادتیں تو بہت کرنا چاہتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو یہاں لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا کر دیا کہ تم ایسے معاملات میں نہ پڑھو کیونکہ اس سے خرابی پیدا ہوگی. اور آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہر قانون میں حکمت ہے. آپ کو اس میں کوئی کراس کوشچننگ دیکھی کہ یہ زیادتی ہے یا کوئی فائدہ دکھ رہا ہے کہ دوسرے کو نام دینے سے؟ یہ ہو سکتا ہے عقل کہہ دے نہیں, پھر بچہ مس فٹ فیل کرے گا, بچہ یہ کر دے گا, آئسولیٹڈ ہوگا. تو ویسے بھی تو دیکھیں نا, آپ کے بچے اور آپ کے دیور جیٹھ کے بچے دو مختلف باپوں کے بچے ہیں, وہ بھی تو آپس میں کھیلتے ہیں نا. یہ صرف ہمارے دماغ کی بات ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس لیے انسان کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی سوال اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں؟ جی, دیکھیے بچہ واپس لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, بچہ ان کے ہی ہے جن کا ہے. بچہ کسی کا پال سکتے ہیں, جیسے مجھے اپنی فیملی کے ایک یاد ہیں کہ ان کی بیٹیاں صرف, اور بیٹیاں تو دوسرے بھائیوں کے بیٹے بیٹیاں دونوں بھی ہیں, تو جو ان کی چھوٹی بہو ہے نا, میں نے ان کے منہ سے ایک دو بار بلکہ زیادہ ہی سنا ہے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے نا, وہ تو میں نے بھابھی کو دیا, گھر میں ساتھ ہی رہتے تھے سب کچھ, تو دیکھنا اس کی بہو آئے گی تو میں ادھر لے کے جاؤں گی. آج کچھ بھی نہیں ہوا, رہتے ساتھ ہی ہیں, جو جس کا ہے وہ اس کا ہی ہے, جوڑا تو ساس کا آپ نہیں لینا ہے, وہ تو آپ. تو اس طرح کی باتیں اگر ہیں تو بچے کو کلیئرلی بتا دیں, اور اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. نام نہیں دیا ہو تو آپ پال تو سکتے ہیں, کوئی یتیم ہو گیا آپ کی فیملی میں بچہ, کوئی غریب ہے. جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حضرت علی کو پالا تھا نا, تو ابو طالب تھے لیکن افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس دور میں یہ عام رواج تھا. تو بچہ کسی کا پال سکتے ہیں لیکن اس کا نام نہیں بدل سکتے, اور اس کے ساتھ تقاضے جو ہیں شرعی کا پابندیاں اس کو نہیں چینج کر سکتے. جی آپ, جس کو بدل دیجیے بالکل. اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے زید بن محمد اور زید بن حارثہ کی مثال, ایک ہی شخص کے دو نام, پہلے وہ کچھ تھے پھر کچھ ہوئے پھر کچھ ہو گئے, کر سکتے, کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلے الحمدللہ. یہ چیز اب دیکھیے, اور اگلی آیت ابھی اس کے ساتھ پڑھ دوں گی تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم یہاں بریک لے رہے ہیں, کیونکہ میں اس اگلی آیت کو حضرت زید کی سوچ کے ساتھ پڑھتی ہوں. یا نبی اولا بالمومنین من انفسہم, یقینا نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. اولا کس کی جمع ہوگی بلا, یا اولا کس سے سپرلیٹیو ہے؟ ولی سے. ولایت محبت, یعنی یقیناً نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. کیا سمجھ آیا؟ تمام اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے نبی کی جان کی فکر کریں, اور آپ کو اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر محبوب رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بالکل اسی طرح کی بات کہی کہ لا یومن احدکم حتی اکو احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ, اس کی اولاد اور اس انسانوں, سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اپنے آپ سے پوچھیں, ہیں پیارے؟ اور حضرت عمر نے بھی تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے یہی دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں. کہا عمر تیری جان سے بھی پیارا؟ کہیں جان تو میں نہیں لے سکتا آپ کے لیے. کہا پھر تو مومن نہیں ہے. پھر آپ نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ اللہ کے نبی کا پیار میرے سینے میں آ گیا. پھر میں کہا کہ اللہ کے نبی اب مجھے آپ میری جان سے بھی پیارے. یہ ہماری طرح وہ فلمی دعوے نہیں ہوتے تھے کہ جان پہ کھیل جاؤں, مطلب یہ تھا کہ آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں کہ نہیں. آپ اور میں سوچے ہم جان دے سکتے اللہ کے نبی کے لیے, ہم تو چار بال نہیں دینا چاہتے. یعنی آج اگر نبی کی سنتوں کو نہیں مان رہے نا تو جان بھی نہیں دے سکتے, سیدھی سی بات ہے. وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ, اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں. یہ ہے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات. یہ اسی پارے کی آخری آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو چوز کیا تو اس کے بعد پھر آپ کو ازواج مطہرات کہہ دیا گیا. اب یہ ایک سوال ہے کہ نبی کی بیویاں اگر مائیں ہیں تو پھر نبی کیا ہے؟ کیا واہ واہ اب الحم اب کہتے ہیں باپ کو؟ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ وازواج ہم مہات ہم سے پہلے واہ واہ اب الحم کے الفاظ محذوف سمجھے جا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر باپ کی طرح اور ان کی بیویاں ماؤں کی طرح. ایک حدیث ہے, انما انا لکم بمنزلۃ الوالدی, میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں. یہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں, لیکن یہاں سے یہ چیز جو سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آنر دی گئی ہے. ام المومنین کا اضافہ کیا گیا حضرت خدیجہ اور باقی صحابیات کے لیے, آپ کے لیے یہ بھی تو ایک لقب ہے نا, مومنوں کی مائیں ہیں. وہ اولو الارحام بعضہم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المومنین والمہاجرین, رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. یعنی جن کے اپنے رشتے ہیں. اب یہاں دیکھیں وہی وہ آیت ریولیشنری دور کی, شروع میں چونکہ سب مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے نا, تو جو دوستیوں کی بنیاد تھی وہ ہجرت کی بنیاد پہ اور انصار کی بنیاد پہ تھی. آہستہ آہستہ جب مہاجرین کے اپنے لوگ بھی مسلمان ہو کے آنے لگ گئے اور انصار میں بھی دوسرے لوگ مدینہ کے مسلمان ہو کے ملنے لگے, تو دوبارہ کہہ دیا کہ اب دوبارہ رشتہ داریوں کی اہمیت ہے. میں سوچتی ہوں کہ رشتوں کی اہمیت اللہ کے قرآن سے کوئی سیکھے. ہم سارا وقت بھی اپنی دوستوں اور اپنے ساتھیوں اور پیاروں میں گزارے نا, لیکن ہمارا دل خوش نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے رشتہ داروں کو نہ ملے. یہ اللہ کا ایک میں کہہ سکتی ہوں کہ انعام ہے, یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی محبت ہے. اور رشتے داروں سے محبت ہونی چاہیے, کٹے چھٹے نہیں رہ سکتے. بعض دفعہ نیا نیا دین زندگی میں آتا ہے تو وہاں دینی بہنیں بھی بہت ساری ملتی ہیں, اور قرآنی بہنیں اور اسلامی بہنیں اور دس اینڈ دیٹ, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن رشتے دار رشتے داری کی بنیاد پر قریبی ہونے چاہیے. کبھی اپنے رشتے دار کی برائی نہ کریں. ہاں دین پہ نہیں ہے نا, ان کو دین دیں. اور یہ بھی یاد رکھے کہ رشتے دار ذرا دیر سے دین قبول کرتے ہیں دوستوں کی نسبت, تو وہ صبر کریں, پھر وہ آپ کی صلہ رحمی ہے. آپ جتنا ان کو برداشت کر سکتے ہیں کریں گے, لیکن رشتے داریوں کو توڑنا نہیں چاہیے. ہاں الا ان تفلو, سوائے اس کے کہ تم لوگ, الا ان تفلو الا اولیائکم معروفا, سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو. یعنی اولو الارحام کے ساتھ تو تعلق ہے, دوستوں کے ساتھ آپشنل ہے. رشتے داروں کو چوز نہیں کر سکتے, فلاں رشتے دار اچھا تو فلاں نہیں, لیکن دوستوں میں تم چوز کر سکتے ہو. یہ مطلب ہے اس آیت کا. آپ دیکھیے کہ سورۃ انفال کی آخری آیتوں میں بالکل اسی مضمون کو ٹچ کیا گیا تھا اولو الارحام کے بارے میں, کہ خونی رشتے اللہ کے قانون میں, رحمی رشتے اور خونی رشتے دوسرے تمام رشتوں پر فوقیت رکھتے ہیں. تو کسی سوسائٹی میں دین اپنے اصل خوبصورت حسن پہ کب آتا ہے؟ جب خاندانی بنیاد پر دین قائم ہو. میرا اور آپ کا آج کے بعد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رشتے داروں تک دین پہنچانے میں تیزیاں کریں, تاکہ پھر ان سے بھی ہماری دوستیاں ہوں, ورنہ ایسا ایسا کٹنے لگتا ہے. آپ بعض دفعہ صرف اس لیے بھی دین چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں, اب میں دین والے لوگوں کے ساتھ تو بہت قریب ہوتی جا رہی ہوں, رشتے داروں سے کٹ رہی ہوں. اس کا علاج دین چھوڑنا نہیں تھا, اپنے رشتے داروں کو دین پلانا تھا. بہت سارے لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے, اسی لیے قرآن چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں پھر میں کٹ کے رہ جاؤں گی, پھر کل میرے بچوں کے رشتوں کے وقت مسئلہ ہوگا. تو آپ ان کو دین پہ لائیں, دیکھیں پھر آپ اصل خوبصورتی, پھر تو اندر کے کینے بخس بھی ختم ہو جائیں گے جو عموماً رشتے داروں کے ہوتے بھی ہیں محبت کے باوجود بھی. اسی طرح یاد رکھیں قانون وراثت میں منہ بولے رشتوں اور دوستیوں کی کوئی مثال نہیں, سوائے کوئی اس کی حصہ نہیں, سوائے یہ کہ آپ اپنے ون تھرڈ کے اندر ان کو کوئی چیز دینا چاہیں تو شوق سے دے سکتے ہیں, لیکن ادروائز نہیں. کیوں بھائی؟ کانا ذالک کا فی الکتاب مستورا, یہ سب باتیں پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. کون سی کتاب؟ لوح محفوظ اور تورات بھی مراد ہے, کہ یہ احکامات تورات میں بھی ایسے ہی تھے, یہ جو آج ہم نے پڑھے. پھر بھی دیکھیے ذرا دوسروں میں ایسا ہے, اور اسی طرح لوح محفوظ میں بھی ہے, اور تیسرا اس کا معنی فی الکتاب مستورا میں اسی قرآن میں بھی پہلے موجود ہے. کہاں پڑھے ہیں آپ نے؟ میں نے سورۃ نساء اور سورۃ الانفال میں پڑھے ہیں. تو گویا کہ یہ ساری باتیں آپس میں بالکل ملتی جلتی ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہم ان باتوں کی اصل کو سمجھ سکیں. یہاں پہ ہم ریک لیں گے, اور کوئی کسی کے ذمہ ان موضوعات سے سوال ہے متعلق تو بے شک لکھ کے دے دیں, اور کچھ بھی پوچھنا چاہے تو بھی پوچھ بھی سکتے ہیں. جی جی بڑے بچے کو نہیں پلا سکتے دو سال کی مدت کے اندر. یہ جیسے بھی ہمارا یہ بتایا نا کوئی قرۃ العین پروجیکٹ ہے, تو اس کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ پیرنٹس نام لکھا, تو میرے سے ایک ساتھی نے مرا کیا کہ کیا میں اپنا نام اس میں لکھاؤں, کیونکہ میرے بیٹے ہیں, ان کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ تین چار ہیں, تو بیٹی نہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ضرور لکھائیں اور بیٹی لیں اور دو سال کے انڈر کی لیں, اور اگر دو سال کے انڈر کی لے آئیں گی تو آپ کے اپنا بچہ تو بھی دودھ پی رہا نا, تو آپ اس کو بھی دودھ پلا لیں, تو یہ آپ کا ذرا مسئلہ ہی ختم. آپ کو اللہ نے بیٹی بھی دے دی اور آپ کے بھائیوں کو بہن بھی, اور وہ محرم ہے. تو اس طرح کی آپشنز کی جا سکتی ہیں, لیکن بڑا ہو گیا نہیں تو اللہ کو حکم مان لیجئے, باقی ساری دنیا بھی تو غیر ہے نا, اس کو بھی غیر سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ جی وعلیکم السلام. جی نام نہیں دے سکتے.
نہیں
وراثت نہیں, دودھ پلایا تو وہ رضائی بچی بن گئی نا, سمجھ رہے نا, لیکن وہ اس کا پھر اس کو آپ اپنے وصیت کے حصے میں سے دے سکتے ہیں, وہ تو باقیوں سے بھی زیادہ لے جائے گی, ون تھرڈ وہ نہیں دے دیں اس کو جو آپ کا اپنا. وراثت کا حصہ نہیں ملے گا, وصیت کا مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے یہاں پہ رکتے ہیں. کوشش کیجئے 20 منٹ کے اندر دونوں کام ہو جائیں, کھانا بھی اور نماز بھی. جی آن لائن والے بھی مائک, آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہو تو دیکھتے ہیں.